فطرت بلند فکر کا تیری ستاروں پر کمند. آگے کون سا حرف ہے؟ الف. آ نہیں سکتا تجھے چین و سکون, پڑھ نہ لے جب تک تو باطل پر پھسوں. پڑھ نہ لے جب تک تو باطل پر پھسوں. آگے کون سا حرف ہے؟ را. رحمت حق کی بہاروں کا سما, رحمت حق کی بہاروں کا سما, آپ پر سایہ فگن ہو جاویداں. آگے کون سا حرف ہے؟ قاف. قائم و دائم توانائی رہے. کہہ دو اور سارے کہہ دو, قائم و دائم توانائی رہے, عافیت راحت کی رانائی رہے. صاحب علم و عمل غیرت سے آر, جان سارو غم گسارے چار یار, مختصر پہچان لیکن باوقار, مختصر پہچان لیکن باوقار, ہے میرا مخدوم خادم چار یار. خلافت راشدہ, زور سے خلافت راشدہ, بلند آباد سے خلافت راشدہ, ان کے لیے ریاض جنہ کی بہار ہے, جن کی زباں پر نعرہ 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 حق چار یار ہے. اے منکر خلافت خلفائے راشدی, قسمت کو رو کہ تیرے مقدر میں نعرہ ہے. اب آپ کے سامنے بچہ, یہ بچہ جو مقابلہ حفظ میں دوسری پوزیشن پورے ڈویژن میں حاصل کی, بطور سیمپل چند منٹ کے لیے تلاوت کلام پاک کر پیش کریں گے, اس کے بعد حضرت صاحب کا بیان بغیر کسی تاخیر کے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تشریف لائیں گے حافظ محمد عمران صاحب, انہوں نے فیصلہ باد ڈویژن میں دوسری پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما
پانچ پانچ قدم, ہر آدمی پانچ پانچ قدم, یہ نہیں آپ نہیں ہٹ رہے, پانچ پانچ قدم پیچھے ہٹ جائیں, اور اب جو شخص جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں بیٹھ جائیں, اب کوئی کھڑا نہ رہے, ایک بھی کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے, دائیں بائیں بھی, اسٹیج پر بھی کوئی کھڑا نظر نہ آئے. بس بس ٹھیک بھیا, بیٹھ جائیں, ضرورت بس بس. حضرات معذرت کے ساتھ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں, میری مصروفیات مجبوریاں آپ حیران ہوں گے, میں بتا نہیں سکتا اور کچھ میں یہ عادت بھی نہیں ہے, مسلسل مجھے ابھی سفر کر کے صبح جمعہ مجھے بائی روڈ سفر کر کے سندھ میں خیر پور جا کر پڑھانا ہے, اس سے پہلے کئی کام ہیں, شاید دو تین بجے تک کئی پنچایتیں ہیں ابھی جا کر وہ بھی نمٹانی ہیں, ایک دو شادیاں ہیں, وہ دولہے بیٹھے ہوئے ہیں سجے سنورے, جاؤں گا تو ان کو آگے ان کے نکاح ہوگا, یہ ساری مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں نے حضرت سے کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے وقت دے دیں, ورنہ میرے لیے مشکل نہیں تھا, میں ساری رات آپ کے پاس گزار سکتا تھا. اچھا اب آپ جتنی جلدی اطمینان سے بیٹھیں گے میں انشاءاللہ خطبہ پڑھ کے بات شروع کرتا ہوں. بیٹھ جائیں بیٹو, آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ بیٹھ.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, صلی صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدو أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دروس شریف سب حضرات ایک آپ کیوں نہیں بیٹھتے یہ سیر پہ کھڑے جائیں یا بیٹھ جائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انتہائی قابل صد احترام حضرت مولانا قاری محمد شفیع صاحب مدظل العالی حضرت مولانا نور الامین صاحب مدظل العالی معزز و محترم علماء کرام زینت محفل حضرت شاہ صاحب مدظل العالی اور میرے قابل سر احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں قابل سر تکریم اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور عزیز طلباء جامعہ مدنیہ تعلیم القرآن کا دستار فضیلت کے تقسیم اور اسناد کی تقسیم کے عنوان سے معنون نسبت قرآن سے یہ عظیم الشان جلسہ انعقاد پذیر ہے 26 دسمبر 2002 کی تاریخ میں فیصل آباد امین ٹاؤن کی سرزمین پر ہم سب موجود ہیں عرصہ دراز کے بعد آپ حضرات کے اس عظیم شہر میں حاضری کا موقع مل رہا ہے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی عظمت کے عنوان پر گفتگو کرنے کا پروگرام ہے دعا کریں کہ اللہ کے عالم مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جسے صرف کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے. کتاب اللہ تو اور بھی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور بھی کتاب اللہ ہیں. انبیاء علیہ السلام پر 313 صحائف نازل ہوئے، وہ بھی کتاب اللہ ہیں. مگر قرآن کریم اور باقی آسمانی کتابوں میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی کتاب اللہ ہیں، قرآن بھی کتاب اللہ ہے، مگر قرآن کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں آپ. باقی کتابیں صرف کتاب اللہ ہیں، خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اس وقت اس دور کے لوگوں کے لیے، امتوں کے لیے ضابطۂ حیات ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا قانون ہے، آئین ہے، نظام زندگی کو کس اسلوب اور کس طرز کے ساتھ اختیار کرنا ہے اس کے اصول بیان کرنے والی کتابیں ہیں. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، وہ تمام صفات اور وہ تمام خوبیاں جو سابقہ کتابوں میں ہیں قرآن کریم میں ہزار گنا بڑھ کر ہیں. مگر سب سے بڑھ کر قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس کی آیات و کلمات، جس کی صورتیں اور رکوع، اور جس کا ایک ایک حرف خلاق عالم کی زبان قدرت نے خود تلاوت کیا ہے. یہ کلام اللہ ہے، باقی کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیے ان حروف و کلمات، صورتوں کا، آیات کا، کہ کیا شان ہے ان کی جو زبان قدرت سے نکلتی رہی، زبان قدرت سے جاری ہوتی رہی. یاد رکھیں، جس طرح مخلوق میں خالق کا کوئی ہم مثل نہیں ہو سکتا، ساری مخلوق مل کر خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح ساری مخلوق کے کلام مل کر خالق کے کلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. جس طرح خالق کو مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح خالق کائنات کے کلام کو بھی مخلوق کے کلام پر فضیلت اور مقام حاصل ہے. اور قرآن مجید، عظمت قرآن کریم کانفرنس ہے. قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جو خود تو عظمت والی ہے ہی. آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالی کی صفت عزیز ہے، غلبے والی، عزیز. اللہ تعالی عزت والے، شان والے. جو اللہ نے اپنی صفت بیان کی قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی عزیز ہے. اللہ کی صفت مجید ہے، قرآن بھی قرآن مجید ہے. اللہ کی صفت کریم ہے، قرآن بھی قرآن کریم ہے. جو صفات خدا کی ہیں انہی صفات کا ذکر قرآن کے ساتھ ہے. جس طرح وہ عزت والا، اسی طرح یہ عزت والا. جس طرح وہ شان والا، اسی طرح قرآن شان والا. جس طرح خالق غالب، اسی طرح اس کا قرآن غالب. جس طرح خالق کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے قرآن بھی کوئی مثال نہیں. اور قرآن کریم کی نسبت، قرآن کی نسبت باعث عظمت ہے. جس چیز کی جتنی نسبت قرآن سے ہوتی ہے وہ اتنی عظمت والی بن جاتی ہے. نسبت قرآن سے عظمت ملتی ہے، اور اس کی دلیل بھی خود قرآن ہے. رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، خلاق عالم قرآن میں رمضان کا تعارف کراتے ہوئے خود فرماتا ہے، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ اس کی عظمت شان،
اس کا بلند و بالا مقام کیوں ہے؟ قرآن کو عظمتیں کس وجہ سے ملی ہیں؟ انزل فیہ القرآن، قرآن کی وجہ سے رمضان عظمت والا ہوا ہے. اور پھر ایک رات جس میں قرآن کریم نازل ہوا یا جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، نسبت قرآن سے ہوئی رات کی، قرآن سے کی نسبت ایک رات سے ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ رات لیلۃ القدر بنی اور بنتے ہی خیر من الف شہر بنی. نسبت قرآن سے ہوئی، پہلے تو نام ہوا لیلۃ القدر، قرآن کی نسبت سے قدر والی رات بن گئی. قدر والی رات بن گئی تو مقام کتنا کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل بن گئی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں جس مہینے کی نسبت قرآن سے وہ مہینوں کا سردار، جس رات کی نسبت قرآن سے وہ راتوں کی سردار، جس فرشتے نے کی نسبت قرآن سے وہ فرشتوں کا سردار، جس امت کی نسبت قرآن سے وہ امتوں کی سردار، جس کپڑے کی نسبت قرآن سے وہ کپڑوں میں اعلیٰ، جس لکڑی کی نسبت قرآن سے وہ لکڑیوں میں اعلیٰ، جس انسان کی نسبت قرآن سے وہ انسانوں میں اعلیٰ، جس نبی کی نسبت قرآن سے وہ نبیوں سے اعلیٰ. جتنی جتنی قرآن سے نسبت اتنی اتنی عظمت، جتنے زیادہ قرآن سیکھا وہ اتنا با عظمت بنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جب مدینہ میں قافلے آتے تھے، وفود آتے تھے، دولت ایمان سے مالا مال ہوتے تھے اور واپس جاتے تھے تو پوچھتے، آقا ہم جو واپس جا رہے ہیں آپ ارشاد فرمائیں ہمارا امام کون ہوگا؟ تو حضور فرماتے، جو تم میں سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے، جو تم میں سے زیادہ چودھری امام نہیں بنا، سرمایہ دار امام نہیں بنا، جاگیردار امام نہیں بنا، حسن و جمال کا پیکر امام نہیں بنا، بڑے اچھے چہرے والا امام نہیں بنا، تلوار کا دھنی مرد میدان امام نہیں بنا. یہاں تک کہ ایک صحابی خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے وفد کے ساتھ قبیلے کے وفد میں شریک ہو کر بارگاہ نبوت میں آیا تو میں کم سن تھا، کتنا تھا؟ اتنا چھوٹا تھا کہ صرف قمیض پہنا کرتا تھا، ابھی میں شلوار یا چادر نہیں پہنتا تھا. میں مدینے میں آیا، کچھ دن رہا، میرے ساتھ آنے والے مدینے میں رہے، اسلام قبول کیا. میرا کام یہ تھا کہ میں سن سن کر صحابہ سے قرآن یاد کرتا تھا. چند دنوں کے بعد جب کوچ کا وقت آیا، واپس جانے کا موقع آیا، قبیلہ والوں نے پوچھا، اللہ کے رسول ہمارا امام کون ہے؟ جواب ارشاد فرمایا، جو قرآن زیادہ پڑا ہوا ہے. ہم واپس پلٹے، امتحان ہوا کہ زیادہ قرآن کون پڑا ہوا ہے، تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ قرآن اس نے پڑھا جو سب سے چھوٹا. تو قبیلے والوں نے کہا، گو کہ تو چھوٹا بچہ ہے مگر قرآن کی وجہ سے تو ہمارا امام ہے، قرآن کی وجہ سے تو ہمارا. اور حدیث میں تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ میں انہیں ان کی امامت کرانا شروع کر دی. اب ایک ہی قمیض پہنتا تھا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. قبیلہ کی عورت نے دیکھا، اس نے کہا، قبیلہ کے لوگوں امام تو اس کو بنا لیا ہے، کپڑے تو سلوا دو، یہ جب تمہارا امام نماز پڑھاتا ہے تو اس کو تو کپڑے ہی بڑے چھوٹے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں ننگیزدار ہو کر نماز ہی نہ ٹوٹ جائے. کہتے ہیں مجھے سارے قبیلے والوں نے مل کر کپڑوں کا سوٹ سلوا کر دیا. میں اتنا خوش ہوا کہ زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی کہ قرآن کے صدقے سے سوٹ بھی مل گیا، امامت بھی مل گئی، قیادت بھی مل گئی. میدانوں میں، جہاد کے میدانوں میں آقا تشریف لے جاتے تو کافروں سے فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کرتے اور قتل ہو بھی جاتے، دشمنوں کو واصلے جہنم کرتے اور خود حوض کوثر کے جام پیتے پیتے آگے چلے جاتے. یہ ادائیں ہیں، یہ سنتیں ہیں آقا کی. اور جہاد کے دشمنوں، تم تو کہاں سے جہاد روکو گے جب تک امت میں پیغمبر کی سیرت کا عکس موجود ہے، جب تک قرآن میں جہاد کا تذکرہ موجود ہے، جب تک جہاد کی دعوت دینے والی ایسے موجود ہیں، تم الٹے رکھ جاؤ، جہاد کی بات ختم نہیں ہو سکتی. جہاد ہمارا حق ہے، جہاد ہمارا شان ہے، جہاد ہمارا انداز ہے، جہاد ہماری قوت ہے، جہاد ہماری جرت ہے، جہاد ہماری تحریک ہے، جہاد ہماری تلوار ہے، جہاد ہمارے مسائل کا حل ہے. ہم جہاد کو بھول گئے، کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں بنفس نفیس 25 غزوات میں خود شرکت کی. کتنے غزوات میں؟ 25 جنگیں لڑی میرے آقا نے 10 سال کے عرصے میں. گویا ہر 4 مہینے کے بعد ایک جنگ، ہر 5 مہینے کے بعد ایک جنگ. یہاں جنگ کا نام آتا ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ہم لڑیں گے کیسے؟ وہ تو بہت بڑی طاقت ہے، ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں؟ ہم ویسے ان سے لڑ سکتے ہیں جیسے بدر میں صحابہ لڑے تھے، ہم ویسے ان سے لڑ سکتے ہیں جیسے میدان، جیسے افغانستان کے میدان میں روسیوں سے لڑے تھے، ہم ویسے لڑ سکتے ہیں جیسے پیسٹ کی جنگ لڑے تھے، ہم ویسے لڑ سکتے ہیں جیسے کاٹیا میں لڑے، جلوک میں لڑے، ہنین میں لڑے، اوہد میں لڑے، بدر میں لڑے. جس طرح ہم لڑتے چلے گئے ہماری تاریخ موجود ہے، ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے. لڑنے ہی میں عزت ہے، لڑنے ہی میں غلبہ ہے، لڑنے ہی میں فتح ہے. اور اس دنوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بغیرتوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل بھی کرتے اور شہید بھی ہو جاتے. راہ خدا میں شہید ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کیونکہ موت شہادت تو وہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں 10 بدعا ہوں کہ میں تیرے راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم ہویا ثم اقتل، پھر زندہ ہو جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں. بار بار شہادت کی تمنا. وہ مرنا تو پھر بھی ہے، اگر کوئی شہید نہیں ہوگا تو پھر وہ زندہ رہے گا، مرنا تو پھر بھی ہے. قرآن تو کہتا ہے چاہے تم مضبوط قلعوں میں جا کر کیوں نہ محفوظ ہو جاؤ، موت تو تمہیں پھر بھی آ گھیرے گی. چارپائی پہ لیٹ کر بھی تو مرنا ہے، ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ کر بھی تو مرنا ہے، ایکسیڈنٹ کی شکل میں جسم چورا چورا ہو جائے تب بھی تو مرنا ہے. وہ مرنا اس مرنے سے 1000 گنا بہتر ہے، بلکہ میں کہتا ہوں چارپائی پہ مرنا مرنا ہے، ہسپتال میں مرنا مرنا ہے، دیوار کے نیچے آ کر مرنا مرنا ہے، خدا کی راہ میں مرنا جینا ہے، خدا کی راہ میں مرنا. اور یہ باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ قرآن نے. یہ باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو راہ خدا میں مر جائیں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور دوسری جگہ فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا، دوسرے پارے میں تو ارشاد تھا لا تقولوا، ایک آدمی کٹا پھٹا جسم کے اعضاء بکھرے بکھرے اور سامنے کچھ حصے موجود ہیں کچھ حصے غائب ہیں، چہرہ ہے تو پاؤں نہیں ہے، پاؤں ہے تو ہاتھ نہیں ہے، چند ٹکڑے اٹھائے ہیں سامنے پڑے ہیں، یہ ڈھانچہ ملا ہے پوری جنگ کے میدان سے، اور وہ بھی گھوڑوں کے پاؤں کے سموں سے، گھوڑوں کے سموں سے کچلا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے خبردار اسے مردہ، اسے مردہ. آدمی کہتا ہے نہیں کہتا، پر عقل آتی ہے
کہتی ہے ٹھیک ہے زبان تو روک لو مگر ہے تو مردہ، زندہ ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی، زندہ ہوتا تو یہ انداز نہ ہوتا. قرآن نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا، سوچو بھی نہیں. پہلے مردہ کہنے پہ پابندی، پھر مردہ سوچنے پہ پابندی، پھر اسی پر بس نہیں کیا، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون. تم اسے مردہ کیسے سوچ رہے ہو، اسے مردہ کیسے کہہ سکتے ہو جو خدا کے دسترخوان پہ بیٹھا کھا رہا ہو، اور جو آدمی کھا بھی رہا ہو بھلا وہ بھی مردہ ہوتا ہے؟ مردے کھایا نہیں کرتے، راہ خدا میں شہید ہونے والے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جنگیں ہوتی. مجھ سے لوگ کہتے ہیں اے جی حیات و ممات کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں ان چکروں میں تو نہیں پڑتا، مگر ہم تو بھائی سپاہ صحابہ والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں زندہ ہے جھنگوی. آپ حضور کی بات کر رہے ہیں، میں چکروں میں نہیں پڑتا، یہ میرا راستہ نہیں ہے بھائی. ہم تو زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے، زندہ ہے فاروقی زندہ ہے قاسمی. اب ہم سے اگلے مسئلے ہم سے کیوں پوچھنے ہیں، خود بخود ہی سمجھ جاؤ. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں تشریف لے جاتے، اپنے شہید ساتھیوں کے لاشیں اٹھاتے، تو پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترتے. ہائے ہائے کیا صحابہ، صحابہ صحابہ کیا صحابہ، کیا صحابہ جن کو قبر میں دفن کے لیے، جن کی قبروں میں انہیں اتارنے کے لیے پہلے نبوت جائے پھر صحابی جائے، پہلے نبوت کے قدم قبر میں لگے پھر صحابی قبر میں آئے. صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کیا صحابہ، ساری دنیا کہتی ہے خدایا حوض کوثر نصیب کر دے، خدایا زمزم کا پانی نصیب کر دے. کوئی زمزم کا پانی پی کر خوش نصیب بنتا ہے، کوئی کوثر کی طلب میں تڑپ رہا ہے. صحابہ وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر کی انگلیوں سے پھوٹنے والا پانی پیا، اور جس پانی کے قطروں پہ زمزم بھی قربان ہے حوض کوثر بھی قربان ہے. صحابہ صحابہ کی آئی تو پھر ہماری بس سے نکل جاتی ہے بات، صحابہ کون صحابہ، میرے پیغمبر کی کمائی صحابہ، میرے پیغمبر کی میرا صحابہ، 13 سال کے خون پسینے کا نام صحابہ، میرے پیغمبر کی صبح کے گواہ صحابہ، جنگ کے گواہ صحابہ، پیغمبر امام تو امامت کی تدا کرنے والے صحابہ، نبی مرشد تو مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے مرید صحابہ، پیغمبر استاد تو شاگرد صحابہ، پیغمبر سلام تو فوج صحابہ، پیغمبر کا حکم ہے صحابہ کٹ رہے ہیں، صحابہ کون صحابہ، نبی کی ادا کے مفاد صحابہ، صحابہ کون صحابہ، پیغمبر کے اشارہ پہ کرنے والے صحابہ. کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو قانون کے ذریعے ہم سے صحابہ کی نسبت چھین لو گے؟ قانون کے ذریعے پابندیاں لگا کر ہمارے دلوں سے صحابہ کی محبت کھینچ لو گے؟ تم میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا. صحابہ کی محبت میرے ایمان کا جز ہے، صحابہ کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے. اور میں قرآن پاک کی عظمت کے عنوان سے ایک طرف نہیں جاؤں گا، آپ دیکھنا 25 اکتوبر کو سن 2002 کو جب مجھے جیل سے نکال کر ریویو بورڈ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا، 3 ججز بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں ٹیبل تھا، سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف حکومت کی طرف سے پولیس کے انتظامیہ کے افسران تھے،
بات چل پڑی صحابہ پر. میں نے کہا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر صحابہ کی گستاخی برداشت. بولو 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 بولو. مجھے مارا, جیلوں میں ڈالو, تمہاری مرضی آئے زندگی چھین لو, جو چاہ کر گزرو, جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو, ہر چیز برداشت ہے. واللہ صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہے. صحابہ صحابہ میرا ایمان ہے, صحابہ میرا دین ہے, صحابہ اسلام کی بنیاد, صحابہ شجر اسلام کی جڑ, صحابہ کتاب اسلام کا ٹائٹل, صحابہ صحابہ ہے تو دین ہے, صحابہ ہے تو نبوت ہے, صحابہ ہے تو اسلام ہے, صحابہ ہے تو سب کچھ ہے, صحابہ نہیں تو کچھ نہیں. تو مجھے انہوں نے پوچھا, تو ان ججز حضرات نے سوال کیا, انہوں نے فرمایا کہ مولانا صحابہ سے بغض و عداوت اور کینہ صحابہ کا دل میں رکھنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے کہا کفر. کہتے صحابہ کا انکار, میں نے کہا کفر. کہنے لگے صحابہ پہ ایمان لانا ضروری ہے, میں نے کہا بالکل لازم. تو ججز تھے نا, ججز ہیں, ایسے تو نہیں آ رہے کہہ رہے نتو خیرے اٹھا کر وہاں بٹھا دیے. ججز ہیں, چاہتے ہیں لوگ کہ ایسے بٹھا دیے, بٹھا بھی سکتے ہیں, بٹھا بھی دیے ہوں گے, مگر وہ تو ججز ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب والا آپ ذرا ایمانیات پڑھیں نا, ایمان مفصل, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباس عبادن. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سات. ایمانیات میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سات. چیزوں پہ ایمان لانا, ان سات میں سے کسی ایک کا انکار کرنا. انہوں نے کہا ان سات میں صحابہ کا ذکر تو, صحابہ کا ذکر تو ججز کو تو مغالتا لگے گا, ہمارے اپنے علاموں کو بھی لگا ہوا ہے, اپنے مولویوں کو لگا ہوا ہے. سوال تو بڑے کرتے ہو مگر میں تو احترام کرنے والا ہوں, جواب دینے پہ آ جاؤں تو منہ چھپاتے پھریں گے. صحابہ کی محبت, صحابہ سے تعلق ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے. ایمان نہیں جان, صحابہ کی محبت تو میری جان ہے. یہ چھین لوگے تو پھر جان بھی نہیں رہے گی. میں نے کہا جناب والا آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صحابہ کا مقام مرتبہ بہت بڑا مگر ایمانیات میں شامل نہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت کا انکار اسلام کا انکار ہے جبکہ ایمانیات میں تو یہ بات موجود ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر میں ثابت کر دوں کہ ایمانیات میں موجود ہے پھر؟ کہنے لگے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میں نے کہا پھر پڑھیں آمنتو و ملا و آگے اور ان کتابوں میں سب سے بڑی کتاب, سب سے بڑی کتاب قرآن کے ایک حرف کا انکار, ایک آیت کا انکار, ایک سورت کا انکار, ایک کلمے کا انکار, کفر. اور قرآن میں صحابہ کا ذکر 700 آیتوں میں, صحابہ کا ذکر 700. میں نے کہا میں پڑھتا ہوں, قرآن کہتا ہے ہم المؤمنون حقا, ہم الفائزون, ہم المہتدون, ہم الراشدون, اولئک حزب اللہ, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قرآن کہتا ہے لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کے دلوں میں ایمان کو اتار دیا ہے, اور آگے فرمایا کانوا احق بہا واعلیٰ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے چنے ہوئے ہیں اور خدا کو ان کے چننے میں غلطی, ان کے چننے میں غلطی, کانو احق کا بہا,
ساری کائنات میں نبوت کی جھولی میں آنے کے سب سے زیادہ حقدار صحابہ تھے. وہ اعلی نبوت کی صحابیت کا تاج پہننے کے لیے کون کون اس کے قابل ہوں گے؟ میں خدا نے جب دیکھا تو یہی جماعت و اہلہا مجھے سب سے زیادہ اہل نظر آئی، سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ اہل. میں نے کہا اب آئیے جی، قرآن کہتا ہے یہ پکے مومن، قرآن کہتا ہے خدا ان سے راضی، قرآن کہتا ہے ہدایت یافتہ، قرآن کہتا ہے رشتو ہدایت کے منارے، قرآن کہتا ہے حزب اللہ، قرآن کہتا ہے خدا ان سے راضی ہو گیا، قرآن کہتا ہے ان کی راہ پہ چلو گے ہدایت پاؤ گے، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. دوسری طرف بے ایمان کہتا ہے قرآن کہتا ہے خدا ان سے راضی، وہ کہتا ہے خدا ان سے ناراض. قرآن کہتا ہے پکے مومن، وہ کہتا ہے پکے کافر. قرآن کہتا ہے جنتی ہیں، وہ کہتا ہے جہنمی ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ کہتا ہے خدا ان سے ناراض ہے. قرآن کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ کہتا ہے یہ گمراہ ہیں. قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہیں، وہ کہتا ہے یہ ناکام ہیں. قرآن کہتا ہے یہ حزب اللہ ہے، وہ کہتا ہے یہ حزب الشیطان ہے. مجھے بتلاؤ قرآن کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھا، آپ سے نہیں پوچھا، یہ سوال تو کیا تھا تو انہوں نے بھی وہی کہا جو کہنے لگے مولانا اس لحاظ سے تو یہ قرآن کا انکار ہے، اس لحاظ سے تو یہ قرآن کا. میں نے کہا صرف قرآن کا انکار نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، جن کے تذکرے انجیل میں بھی ہے. تو میں کہنا چاہوں گا صحابہ کا انکار تورات کا انکار ہے، صحابہ کا انکار انجیل کا انکار ہے، صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، صحابہ کا انکار پورے دین کا انکار ہے. صحابہ کا انکار کرنے کے بعد پھر دنیا میں بچتا ہی کچھ نہیں، پھر رہتا ہی کچھ نہیں. صحابہ ہیں تو سب کچھ ہیں، صحابہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، صحابہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کہ آپ کو نسبت قرآن سے ملے تو عظمت مل جائے. صحابہ تو وہ ہے جن کی عظمت کی گواہی قرآن دے. نہیں، بات کو پھر سمجھاتا ہوں. میں قرآن سے نسبت جوڑوں تو مجھے عظمت مل جائے، قرآن مجھے عظمت دے اور قرآن صحابہ کی عظمت کی گواہی دے، فرق ہے. مجھے عظمت قرآن سے ملتی ہے اور انہیں ان کی عظمت کی گواہی قرآن دیتا ہے. قرآن کی نسبت سے عظمت ملتی ہے. دیکھیے، ماں باپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، خبر لگی باپ کو کہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارکیں آ رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب والا ماشاءاللہ بچہ صحت مند ہے، خوبصورت ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن بچے جی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، بچہ آنکھوں سے نابینا ہے. باپ نے جب یہ خبر سنی تو خوشی چہرے پہ ملال آ گیا، آنکھوں سے خوشیوں کی جو کرنیں پھوٹ رہی تھیں ان کی بجائے آنسو جاری ہو گئے. ماں کا چہرہ پریشان، دل افسردہ، سوچ رہی ہے خدایا بیٹا تو دیا مگر محتاج دیا، ساری عمر دھکے کھائے گا، ساری عمر غیروں کا محتاج رہے گا، ساری عمر بھیک مانگے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا. وہ جس کے بارے میں ماں سوچ رہی ہے یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، یہ غیروں کا محتاج رہے گا، ساری عمر ساری عمر اس زمین پر ایک بوجھ بن کر زندگی گزارے گا. اسی نبینے کی نسبت قرآن سے ہو گئی تو دنیا قاری فتح محمد پانی پتی کے نام سے جانتی ہے. نسبت قرآن سے ہوئی، لاکھوں انسانوں کے شیخ بن گئے. نسبت قرآن سے ہوئی، کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے. یہ تو چلو کوئی دور کی بات ہے. ایک شخص ہے جو ہر سال 40 لاکھ حج کرنے والے حجاج کو عرفات کے میدان میں خطبہ دیتا ہے، 40 لاکھ مسلمانوں کو خطبہ دینے والا عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھانے والا امام، خطبہ دینے والا خطیب، 120 ملکوں میں جس کا خطبہ دکھایا جاتا ہے، ریڈیو کے ذریعے سنا جاتا ہے، یہ سارے عالم اسلام کا سب سے بڑا امام، سب سے بڑا خطیب جو اس وقت دنیا میں ہے، جسے لوگ آل شیخ عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں، یہ کون ہے جو آج ساری دنیا کے امام ہے، خطیب ہے، 40 لاکھ حجاج کی امامت کرنے والا ہے؟ یہ وہ ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے،
جو آنکھوں سے، وہ اس آنکھوں سے نبینے کو دنیا کا امام کس نے بنایا؟ آنکھوں سے نبینے کو دنیا کا امام کس نے بنایا؟ آنکھوں سے نبینے کو عالم اسلام کا خطیب کس نے بنایا؟ آنکھوں سے نبینے کو 120 ملکوں میں کس نے دکھایا؟ آنکھوں سے نبینے کی آواز کو 120 ملکوں میں کس نے پہنچایا؟ بولو بولو، کس نے پہنچایا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک اور بات سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، کوٹھی بنگلے نہیں ہیں، گاڑیاں شاڑیاں نہیں ہیں، ایک شخص ہے، پھر حالات بھی موافق نہیں ہیں، حکومت بھی ساتھ نہیں ہے، دولت مند بھی ساتھ نہیں ہے. وہ ایک شخص ہے، حکومت اس کی مخالف ہے، دولت مند اس کے دشمن ہے، جعلی مولوی اس کی مخالفت میں آگے آگے ہیں، اور خود وہ جیل میں بند ہے. اسے جیل سے نکال کر اسمبلی میں کس نے پہنچایا؟ بولو 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 بولو، جیلوں سے نکال کر اسمبلیوں میں پہنچانے والا کون ہے؟ قرآن ہے. قرآن کی نسبت سے پہنچتا ہے. جس نسبت، جتنی جتنی نسبت قرآن سے ہوتی ہے، اتنی اتنی عظمت نصیب ہوتی ہے. قرآن سے لو لگائیے، اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، انشاءاللہ جتنا تعلق گہرا ہوتا جائے گا اتنی عظمت نصیب ہوتی چلی جائے گا. یہ دنیاوی تعلیم سب کچھ ہے. میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بنو، پائلٹ نہ بنو، انجینئر نہ بنو. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پائلٹ بنو، وکیل بنو، سائنسدان بنو، ہاں ہاں مگر صاحب قرآن بھی بنو، مگر صاحب قرآن بھی بنو. میں آپ کے سامنے ہوں، میں تو ایک دن بھی سکول نہیں گیا، ایک دن بھی کالج یونیورسٹی کو بار بار سے دیکھا ہے اندر. میں کبھی میٹرک کی سند بھی میرے پاس ہے، ایف اے کی سند بھی میرے پاس ہے، بی اے کی سند پنجاب یونیورسٹی کی بھی میرے پاس ہے، پڑھا وڑا بھی میں نے کوئی نہیں. جیل میں چلا جاتا ہوں، رات کو کتاب پڑھتا ہوں، صبح کو امتحان دے دیتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو آدمی راہ جاتا ہی حاصل. یہ ڈگریاں تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن ہماری ڈگریاں آسانی سے، خدا کی قسم کھا کر آج آپ کو ایک نئی خبر بتاتا ہوں، نام نہیں لوں گا. اس فیصلہ باد سے آج 4:30 بجے مجھے فون گیا میرے موبائل پر، اس نے کہا اعظم بھائی میں فلاں شخص بول رہا ہوں. میں اس کو جانتا ہوں، بہت میرا پرانا دوست ہے. میں نے کہا کیا حال چال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہتے ہیں ایک کام ہے آپ سے. میں نے کہا فرمائیں. کہتے ہیں کہ آپ کسی مدرسے کی سند لے کے دے سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے. میں نے کہا کیا کرنی ہے؟ کہتے ہیں میں نے سینیٹر کا الیکشن لڑنا ہے، پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے، مگر میرے پاس سند نہیں ہے. میں نے کہا جناب والا، یونیورسٹیوں کی جعلی سندیں مل جاتی ہیں، سکولوں کی مل سکتی ہیں، بورڈ کی مل سکتی ہیں، مدرسوں سے جعلی سندیں، جعلی سندیں. کہتے ہیں آپ کوئی کوشش کریں. میں نے کہا میں کوشش، یہ تو مجھے بھی جعلی سند نہیں دیں گے، تجھے کیا دیں گے؟ یہ مدارس ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان کا نظام ہے، ان کا سسٹم ہے. اور جو یہاں سے نکلتا ہے نا، پھر جس میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ آگے ہی آگے ہوتا ہے، پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. چلو بعض باتیں بتانے کی ہوتی ہیں، بات نہیں ہوتی. میرے ذہن میں 2-3 باتیں آئی تھی. بہرحال یہ بات سمجھ لیں، اللہ جس کی نسبت قرآن سے کر دیتا ہے اسے عظمت نصیب. ایک سوال تھا ساتھیوں نے پوچھا تھا مجلس عمل کے بارے میں. بھئی ہمارے بہت بڑے قابل احترام بزرگ اس مجلس میں ہیں، اس لیے ہم ان کا تو احترام کرتے ہیں، مگر جو بے ایمان ہے ان کا احترام ہم، بس ہم احترام اور عظمت کو سلام کرتے ہیں، اتنا دکھ کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ ووٹ تو مل ہی جانا تھے، کامیابی تو نصیب ہو ہی جانا تھی، لیکن غلام حسین نجفی ملون کی صدارت میں اس کے صدقے سے ووٹ مانگنے کا نقصان ہوا ہے، فائدہ فائدہ نہیں ہوا. اور باقی رہی بات کہ میں نے ووٹ کیوں نہیں دیا, یہ سوال تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے سپورٹ کیوں نہیں کیا. نہیں سمجھے, انہوں نے مجھے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے مجھے ٹکٹ ہی نہیں دیا, میرا مقابلہ کیا ہے, میں تو آزاد جیتا ہوں, تو میں ان کا کوئی پابند ہوں؟ سب احترام اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم آزاد جیتے ہیں, ہم نے آزاد حیثیت میں فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ بھی سوچ سمجھ کر کیا ہے. آپ بتائیں, یہ جو مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے اہل حق کا ایک بڑا قافلہ 50 کے قریب پگڑیوں والے علماء اسمبلی میں پہنچے ہیں, ان کو اسمبلی میں آتے جاتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ آتے جاتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ بس ایک بات کہتا ہوں, وہ اعظم طارق کے صدقے سے آ جا رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ ہاں ہاں, دعوے سے کہتا ہوں, اگر میں ووٹ جمالی کو نہ دیتا تو جمالی وزیر اعظم, میں مولانا فضل الرحمان کو بھی ووٹ دیتے تھا تو وہ بھی وزیر اعظم, وہ بھی نہ بن سکتے. پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے دیتی, میں بھی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے دیتا, تو نہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بنتے, نہ ہی جمالی بنتا. نتیجتاً اسمبلی ٹوٹ جاتی, سارے علماء گھروں کو چلے جاتے. آپ کو یہ اسمبلیوں میں بیٹھے اچھے لگتے ہیں یا گھروں میں گئے اچھے لگتے ہیں؟ یہ تو ووٹ میں نے دے دیا تاکہ سسٹم رہے, یہ اسمبلیوں میں رہیں, آگے جا کر کوئی انقلاب بھی آ سکتا ہے. یہ اسمبلیوں میں رہیں, آگے جا کر کوئی اچھے دن بھی آ جائیں گے, وقت چلتا رہے گا. ایم این اے تو ہے نا, جب یہ پگڑیاں پہن کر اسمبلیوں میں آتے ہیں تو دنیا پہ خوف اور لرزہ تو طاری ہوتا ہے. اور نہ دیتا ووٹ تو, میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ نہیں ہے, سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا. ایک ووٹ میں نہ دیتا تو جمالی صاحب نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا, مگر کسی اور نے بھی نہیں بن سکنا تھا. نتیجتاً اسمبلیاں ٹوٹتی, سب گھروں میں واپس چلے آتے. اگر آپ چاہتے ہیں سارے علماء گھروں کو چلے جائیں, ان سے پوچھ لیں, میں کل اپنی حمایت واپس لے دیتا ہوں, پوچھ لیں. دوسری بات فرمائی جاتی ہے, آپ نے اچھی جماعت کا ساتھ نہیں دیا, آپ نے اچھی جماعت کا ساتھ. تو اگر میں پوچھ لوں کہ انہوں وہ بھی ایک اچھی جماعت کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں, کہتے ہیں جی آپ بری جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ بدترین جماعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ بدترین جماعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لعنت بھیجیے اس جماعت پر, آپ ادھر آ جائیے, میں اسے چھوڑ کر ادھر آ جاتا ہوں, آؤ اکٹھے چلتے ہیں. آؤ اکٹھے چلتے ہیں. اب اس میں بھی کوئی غلطی والی بات ہے؟ چھوڑو اس کو, میں ان کو چھوڑتا ہوں, آؤ انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے سفر ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو, ہمیں دودھ پلا دو پی لیں گے, یہ پانی کا گلاس بھی ملا دو تو پی لیں گے, مگر شراب اور پیشاب ملاؤ گے تو نہیں پیئیں گے. آپ کے خادم ہیں, آپ کے نوکر ہیں, میں تو ہوں ہی خادم. ہم تو سپاہی ٹائپ نوکر ٹائپ آدمی ہیں, خدمت ہم سے کرا لو, خدمت کرنا چاہتے ہیں, مگر یاد رکھو جب تک تمہاری صفوں میں خنزیر ہیں اس وقت تک اعظم طارق اس صف میں شامل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میری شمولیت کا نام ہماری 16 سالہ جد و جہد پہ پانی پھیرنے کے مترادف ہے. میری شمولیت کا نام مشن حق نواز جھنگوی کو جھٹلانے کا نام ہے. ہم اپنے شہیدوں کے خون سے بے وفائی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں باقی رہی بات, انشاءاللہ العزیز وقت آنے والا ہے, اچھی خبریں آپ سنیں گے. جب ہماری نیت نیک ہے, ہم خادم ہیں, ہم نوکر قسم کے آدمی ہیں, ہم تو خدمت کرنا جانتے ہیں, کاش کہ ہمارے بڑے ہم سے خدمت لیں, پھر دیکھیں ہم خدمت کیسی کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب آئیے, دعا کریں. الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا, اللهم رب اغفر وارحمنا. بھائی اب میں امتحان لے لیتا ہوں, جو شخص دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں, جو دعا میں شامل نہیں ہونا چاہتا وہ چل جائیں. میں دیکھتا ہوں کوئی شخص اسٹیج پر بھی کھڑا نہ ہو, دعا تو پھر بیٹھ کر ہی ہوگی، ایسے تو نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں بھائی جس نے کھڑا رہنا ہے وہ کھڑا رہنے سے بہتر چلے ہی جائے. دعا ہوگی تو بیٹھ کر ہوگی. میں تین تک پہنچوں گا تو آپ بیٹھ جائیں. ایک دو تین بیٹھ جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ عظمت قرآن کریم کے عنوان سے جو کانفرنس اب اختتام پذیر ہو رہی ہے تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما. یا اللہ جو کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کمی کوتاہی ہے اسے معاف فرما دے. اے الہ العالمین ان دینی مدرسوں کو، خاص طور پر جامعہ مدنیہ تعلیم القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرما. جو لوگ دام در میں سخن تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کے مالوں جانوں میں، گھر بار میں، کاروبار میں برکت پیدا فرما. ان دینی اداروں کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. اسلام کے ان قلعوں کو مضبوط و مستحکم فرما. اے اللہ اسیران ناموس صحابہ کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. شہدائے ناموس صحابہ کے درجات بلند فرما. یا اللہ اصحاب رسول کے سپاہیوں کے قافلے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. منزل پہ منزل نصیب فرما. یا اللہ اس کارواں کو دن بدن اپنی منزل کی طرف کامیاب طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. جو بچے دینی اداروں میں زیر تعلیم ہیں یا اللہ انہیں تکمیل کی توفیق نصیب فرما. اور ان کو یا اللہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ہماری مدد فرما. اس وطن عزیز کو اسلام کا گہوارہ بنا. پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. اہل حق کی حفاظت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. اہل حق میں اتفاق